إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کی اس نشست میں صوفیت کی شرعی حقیقت کیا ہے اور تصوف کیسے شروع ہوا اور کس طریقے سے آج امت میں تصوف موجود ہے اور کیسے یہ تصوف پھیل چکا ہے، تو مقدمے کے طور پر ایک تاریخی پس منظر میں بیان کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق اور باطل اور خیر اور شر کی کشمکش اور یہ جھگڑا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا رہا ہے. جب یہ شر موجود تھا اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اپنی وحی نازل کر کے تاکہ یہ شر ختم ہو جائے اور اس شر کی جگہ خیر پھیل جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکی دور میں، صرف دو قسم کے لوگ تھے، یا تو مومن تھے یا کافر تھے، تیسرا گروہ نہیں تھا. اور مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا تو لوگ تین قسم کے ہو گئے: مومن، کافر اور منافق. نفاق بھی آیا. مکہ میں نفاق نہیں تھا، یاد رکھیں. نفاق تب ہوتا ہے، تاریخ پوری میں نفاق تب آیا جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، جب مسلمانوں کا اور مومنوں کا کوئی وجود تھا. طاقت کی وجہ سے منافقین جو ہیں وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تلوار کے ڈر سے، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے. تو منافقین بھی آئے. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کلمہ پڑھا تھا بلکہ تلوار کے ڈر سے. اور آہستہ آہستہ یہ نفاق بڑھتا گیا جیسے مومنوں کی طاقت بڑھتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر سب سے پہلی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. پھر جنگ احد، پھر جنگ احزاب، بنی قریظہ، اس طریقے سے آہستہ آہستہ جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نکلے اور روم کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، تو اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے ہی ان کو کامیابی عطا فرمائی. حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد 100,000 کی تھی. پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا اور یہ طاقت بڑھتی گئی الحمدللہ. مرتدین کے خلاف جنگ کیے، جو زکات دینے سے انکار کر چکے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی اور پورا جزیرہ عرب 2 سال کے اندر پھر اسلام میں داخل ہو گیا ارتداد کے بعد. پھر عمر فاروق کا دور آیا رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں طاقت اور بڑھ گئی تھی اور جہاد کا جھنڈا مشرق سے مغرب تک لہرا رہا تھا. چین سے لے کے یورپ تک یہ فتوحات جاری تھی، اور عثمان غنی کے زمانے میں یہ فتوحات پوری ہوئی. حضرت عمر فاروق کے دور میں کسرا کا تخت ٹوٹا سن 15 ہجری میں، اور قیصر کا تخت بھی ٹوٹا سن 14 ہجری میں. کسرا کا تخت جو تھا، کسرا کی حکومت جو تھی پارسیوں کی، وہ اسلام سے 1000 سال پرانی تھی، 1000 سال ایک ہی جھٹکے میں ختم، اور قیصر کی حکومت اسلام سے 600 سال پرانی تھی، وہ بھی ایک جھٹکے میں ختم. جب کسرا کو نہاوند کے جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں اس نے اعلان کیا کہ عمر کو ہم قتل نہیں کر سکتے، عمر کو اگر قتل کر رہے تو عمر کے گھر کے اندر داخل ہو کر عمر کو قتل کرو. تو یہ ندا سن کر ایک مجوسی نکلتا ہے ایران سے، ابو لؤلؤ مجوسی، مدینہ کی طرف آتا ہے، غلامی قبول کرتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں، ان کی غلامی قبول کرتا ہے، اسلحہ کا کاروبار کرتا ہے، اور نفاقا مسلمان بھی ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے. غرض کیا تھی؟ حضرت عمر کا قتل کرنا. فجر کی نماز کے وقت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہتے تکبیرۃ تحریمہ نماز شروع کرتے ہیں، وہ شخص پیچھے سے آتے اور خنجر سے وار کرتا ہے، اور الفاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ شہید کر دیتا ہے. تو اب لؤلؤ مجوسی جب دیکھا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں، اپنے دفاع کے لیے 6-7 اور صحابہ کو بھی اس دن قتل کیا. پھر جب دیکھا میں قابو میں آ رہا ہوں تو اپنے آپ کو ذبح کر لیا اور قتل ہو گیا. اب لؤلؤ مجوسی اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. جو دوسرے منافقین تھے ارد گرد کے علاقے میں، شام میں، یمن میں، ایران میں، انہوں نے دیکھا بھی طریقہ تو اچھا ہے، جنگ تو ہم کر نہیں سکتے، صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جنگ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بہتر یہ ہے کہ دو لفظ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں بیچارے، یہ مان لیتے ہیں، اپنے گلے سے لگا دیتے ہیں. تو کلمہ پڑھو اور اس دین میں داخل ہو جاؤ، اس دین کو توڑنے کے لیے. تو یمن سے ایک شخص نکلتا ہے، عبداللہ بن سبا ابن السوداء الیہودی، یہودی نکلتا ہے یمن سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ ایک اختلاف چل رہا ہے حضرت عثمان کے خلاف. یہ شخص اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا زہر گھول دیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اپنا زہر گھولنا شروع کر دیتا ہے کہ حضرت علی عثمان سے بہتر ہے. آہستہ آہستہ حضرت عثمان کا قتل ہوا، انہیں شہید کر دیا گیا، اور پھر حضرت علی کے دور میں آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھتے گئے. خوارج کا ظہور ہوا سب سے پہلے، پہلا فرقہ جو نکلا مسلمانوں کا وہ خوارج کا تھا. شیعت موجود تھی لیکن ان کے عقائد اور ان کی بنیادیں ابھی وجود میں نہیں آئی، یعنی جو حضرت علی کے گروہ میں تھے انہیں شیعہ کہتے تھے، حضرت علی کے گروہ میں، حضرت علی کی نصرت کرنے والے، انہیں صحابہ کرام بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، لیکن وہ شیعہ نہیں جو آج شیعہ ہیں، جیسے آگے انشاءاللہ درست بیان کریں کہ شیعہ کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو اس طریقے سے خوارج کا ظہور ہوا، پھر شیعہ ایک منظم طریقے سے آئے، پھر جہمی آئے، پھر معتزلی آئے، پھر اشاعرہ آئے، پھر کلابیہ آئے، پھر ماتوریدی، آہستہ آہستہ دروازہ کھلا اور یہ سارے کے سارے فرقے وجود میں آ گئے. ہم سب مسلمان تھے، جب شیعہ نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، ہم لوگوں نے کہا ہم اہل سنت اور جماعت ہیں. جب خارجی نے کہا میں خارجی ہوں اہل سنت اور جماعت میں سے، ہم نے کہا ہم سلفی ہیں. تو سلفیت کا لفظ ہم لوگوں نے نئے ایجاد نہیں کیا، جب تفرقے پیدا ہوئے تو ہماری پہچان نہیں تھی، سب مسلمان تھے. شیعہ نے کہا میں شیعہ ہوں، ہم نے کہا یہ نہیں کہا کہ تم شیعہ ہو، یاد رکھیں، انہیں خود کہا ہم اشیاء علی، ہم شیعہ ہیں. جب انہوں نے کہا ہم شیعہ، اپنے عقائد بھی اپنی مرضی سے، اپنے عقل کو آگے کر کے اپنے عقائد بھی تبدیل کیے، ہم نے کہا تم شیعہ ہو تو ہم سنی ہوں. جب اہل سنت و جماعت میں سے ایک گروہ نکلا خوارج کا، انہوں نے کہا ہم خوارج ہیں، تو ہم نے کہا اگر تم خوارج ہو یا تم معتزلہ جہمی ہو تو پھر ہم سلفی ہیں. اس طرح سے سلفیت کا ظہور ہوا اور وجود ہوا. اگرچہ یہ لفظ سلفیت جو ہے یہ کوئی نئے ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے، سلفی کا مطلب ہے جو صحابہ کرام اور سلف صالحین تابعین تبع تابعین کے راستے پر چلے، اسے سلفی کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے جو پیروی کرتے ہیں وہ سلفی ہیں. تو آہستہ آہستہ نفاق آیا، پھر ایک وقت آیا کہ اچھے لوگ بھی موجود تھے برے لوگ بھی موجود تھے. اب اس معمے میں جہاں پر مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں, آہستہ آہستہ حق اور باطل جو ہے آپس میں مکس ہونے لگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے ایسے انسان چنے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دی. محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین ایک جیتی جاگتی مثال ہے. یہ واحد شریعت ہے دین اسلام جس میں جو بھی قول ہوتا ہے بغیر سند کے مردود ہے. یہ واحد دین ہے. کسی دین میں اس شریعت سے پہلے یہ سند کا سسٹم موجود نہیں تھا. قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اور صحیح حدیث کی حفاظت بھی اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے. ان نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون. تو یہ جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی زندگی اپنا مال اپنی دولت اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس علم کے لیے. اور اس کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری ملینئر تھا, کوئی فقیر فقرا میں سے غریب غربا میں سے نہیں تھا. آج کل کے دور کی طرح نہیں کہ جو بچہ اپاہج ہوتا ہے جو بچہ عقل کا کمزور ہوتا ہے کہتے ہیں حافظ بنا دو بیچارہ اپنا پیٹ بھرتا رہے گا اپنا گزارا کرتا رہے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد رحمۃ اللہ علیہ جب وفات آئی اپنے بیٹے کو بلایا, 7-8 سال کی عمر تھی امام بخاری کی, اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے 1000 درہم 1,000,000 درہم چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی قسم ہے اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے. مجھے شک بھی نہیں کہ 1 درہم حرام کا ہو. 1,000,000 درہم میں 1 درہم حرام کا نہیں ہے. میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میری اس محنت کو ضائع نہ کر دینا. وہی چھوٹا بیٹا اپنے باپ کی نصیحت کو سنتے ہوئے اس نصیحت پہ عمل کرتا ہے اور قرآن اور حدیث کے علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. 1,000,000 درہم امام بخاری نے لگا دیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. ایک وقت آیا امام بخاری کے کپڑے جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا, وہ بھی بیچ چکے تھے. ایک توب تھا وہ بھی بیچ لیا تھا. وہ بھی اہل حدیث تھے, آج ہم بھی اہل حدیث ہیں. ہم نے کیا قربان کیا؟ ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تھوڑا سا وقت نکالیں علم حاصل کرنے کے لیے. بھائی فلاں جگہ عزیزہ میں ایک درس ہو رہا ہے فلاں عالم کا, یار وہ عزیزیہ بھائی صبح ڈیوٹی بھی ہے کام بھی کرنا ہے, بہت مشکل ہے ہمارے لیے. یا کچھ ساتھیوں کہتے ہیں بھائی گاڑی نہیں ہے, 15 ریال لیتے ہیں. 15 ریال یار 15 ریال دینا پڑے گا. 1,000,000 ریال 1,000,000 درہم 1,000,000 ریال کے برابر اس زمانے میں, جس کی آج کی اگر مقدار ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کئی کروڑ روپے کے برابر ہوگا. سب کچھ کوئی کام نہیں کرتے تھے, صرف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور جب واپس آئے تو 1 درہم بھی نہیں بچا تھا. یہ امام بخاری ہے. امام بخاری کا نام جب لیتے ہیں سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے کوئی رشتے دار ہے؟ کیا رشتے ہمارے امام بخاری سے؟ کہاں بخارا وہ میں, کہاں پاکستان اب کہاں انڈیا کے, پوری دنیا میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. آج امام بخاری موجود نہیں ہے لیکن ان کا نام موجود ہے اور تا قیامت انشاءاللہ ان کا نام موجود رہے گا. جب انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس دین کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس شخص, مرنا تو سب نے ہے, شخص مر گیا اور ملین لوگ مر رہے ہیں پوری دنیا میں, کتنے لوگوں کے نام محفوظ ہیں. جس نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کی حفاظت کر دی تا قیامت. تو اس طریقے سے فرقے بڑھتے گئے, لوگوں کی سوچیں اور مختلف افکار آتے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عجم مسلمان ہوئے ان کے اپنے ایک عادات اور تقالید تھے. ہندو مسلمان ہوئے ان کی سوچ میں ابھی ہندوزم موجود تھا. آگ کے پجاری مسلمان ہو اگر ابھی ان کی سوچ میں تھوڑے سے یہ خلط موجود تھا. یونانی مسلمان ہو یونانیت ان کی سوچ میں موجود تھی. یہود و نصارہ مسلمان ابھی تک یہودیت و نصارہ ان کے سوچ میں موجود تھی. ان کو عربی کا علم کم آتا تھا. آہستہ آہستہ وہ عادات اور تقالید اور شریعت کے کچھ علم جو ہے وہ آپس میں لوگوں نے مکس کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ آئی کہ بھئی دیکھیں دنیا کی لذتیں جو ہیں یہ آخرت کی لذتوں سے محروم کر دیتی ہیں. جو انسان دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس کے لیے آخرت کی لذتیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایک راستہ ہے کہ آخرت کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیں، اسے کہتے ہیں زہد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی زہد میں گزاری، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ دنیا کو چھوڑنا اور چیز ہے، یاد رکھیں، اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا اور چیز ہے۔ دنیا کی لذت اور چیز، پوری دنیا اور چیز ہے۔ زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو، جو ایکسٹرا لذتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، اور دنیا کو چھوڑنا یہ تصوف اور صوفیت ہے۔ زہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی زہد میں گزاری، صحابہ کرام نے اپنی زندگی زہد میں گزاری، تابعین نے اپنی زندگی زہد میں گزاری، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین نے اپنی زندگی زہد میں گزاری، دنیا کی لذتوں سے دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پہ سوتے تھے، زمین پہ، مٹی پہ سوتے تھے، لیکن سوتے ضرور تھے۔ یہ کبھی نہیں تھا کہ 12-12 سال کمر سیدھی نہیں کی، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، نہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، نہ تابعین نہ تبع تابعین کا طریقہ تھا۔ کھانے کو نہیں کچھ ملا، روزہ رکھ لیا، کھانے کو مل گیا تو کھایا ضرور، یہ نہیں کہ 40 سال ایک بادام پہ گزارا کیا۔ کھانے کو کچھ نہیں ملا، روزہ رکھا، اور کچھ ملا تو کھا لیا، اسے کہتے ہیں زہد۔ اور ایک بادام پہ گزارا کیا 40 سال، اسے کہتے ہیں تصوف، یہ صوفیت ہے۔ دونوں فرق پتہ چل گیا، زہد کیا ہے اور صوفیت کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس طریقے سے لوگ جو تھے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کے لیے جب حد سے گزرے تو دنوں بھی چھوڑ دی، اور تصوف وجود میں آ گیا۔ پہلے سوچ یہ تھی کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑیں، دنیا کو چھوڑ دیا، یہ افراط ہے۔ یاد رکھیں دین اسلام جو ہے محدود ہے، شریعت محدود ہے ہماری۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے، زیادتی کی گنجائش نہیں۔ واتممت علیکم نعمتی، تام ہے، کمی کی گنجائش نہیں۔ تو یہ شریعت کی حدیں ہیں، جو زیادتی کرتا ہے، حد سے گزرتا ہے، اسے کہتے ہیں افراط، اور جو کمی کرتا ہے اسے کہتے ہیں تفریط۔ افراط اور تفریط اپنی زبان میں کہتے ہیں افرا تفری، لفظ صحیح جو ہے افرا تفری نہیں ہے، افراط اور تفریط ہے۔ افراط حد سے گزرنا، تفریط کم کرنا۔ افراط کی مثال جیسے میں بیان کر رہا ہوں، جیسے بدعات ہیں ساری، یہ افراط ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز، اگر کوئی تیسری پڑھنا چاہے یہ افراط ہے، 2 رکعت بھی چلی گئی اس کی، 2 رکعت کا اجر ملے گا اسے؟ نہیں، اسے دوبارہ 3 رکعت 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، تیسری رکعت نے ان 2 رکعت کو بھی ختم کر دیا۔ تفریط ہوتا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، 4 پڑھتے، 5ویں نہیں پڑھتا، یہ تفریط ہے۔ افراط حد سے گزرنا، تفریط حد سے کم عبادت کرنا، اور دونوں کا تعلق دین سے نہیں۔ دونوں نئی چیز ایجاد ہوئی دین میں، تصوف میں بھی یہی ہوا۔ زہد تھا دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، لیکن جب حد سے گزرے اور دنیا ہی چھوڑ دی تو یہ افراط ہو گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تصوف کا مطلب کیا ہے، صوفی کسے کہتے ہیں، یہ لفظ کہاں سے آیا، اور مرحلے کیا تھے تصوف کے، پھر عقائد پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ لغت میں صوفی یا صوفیت کا مطلب آج تک کسی نے صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا، اور نہ کر سکا۔ صوفیوں میں بھی اختلاف ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صوفی کا لفظ جو ہے یہ صفہ سے لیا گیا، اصحاب الصفہ کون تھے، جو مسجد نبوی کے قریب صفہ موجود تھا، وہاں پر جو مہاجرین تھے جن کے گھر نہیں تھے وہاں پہ رہتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت سارا صرف کر دیا، اور ان میں سے جو ان کا سردار تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ لیکن صفہ کا لفظ کی نسبت صوفی ہوتا ہے، صوفی نہیں ہوتا۔ صفہ کے لفظ کی نسبت صوفی ہوتا ہے، صوفی نہیں ہوتا۔ اور عبد الکریم بن حوازن القشیری، یہ مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب الرسالہ مشہور ہے، اور یہ صوفیوں کے اور تصوف کے جو مختلف علماء ہیں یا صوفی عباد ہیں ان کے جو حوالے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. ان کی وفات سن 465 ہجری میں ہوئی. اس شخص نے خود رد کیا. یہ شخص کہتا ہے کہ صفا کی نسبت صحیح نہیں ہے, صفا کی نسبت ہے صوفی, صوفی نہیں. اچھا کچھ لوگوں نے کہا, کچھ صوفی نے کہا یہ لفظ ہے صفا سے, یعنی تزکیہ نفس سے. صفا کہتے ہیں پاک کرنا, صاف کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اندر صاف ہے. اور امام قشیری صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صفا کی نسبت ہے صفائی, صوفی نہیں. یہ لفظ بھی غلط ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ لفظ ہے صف سے, یعنی اگلے صف میں حاضر ہونے والے جو اگلے صف میں نماز پڑھتے ہیں, جنہوں نے عبادت میں ہمیشہ جو عبادت آگے آگے تھے. تو قشیری صاحب فرماتے رحمت اللہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ صف کی نسبت جو ہے صفی ہے اور صوفی نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. تو کچھ علماء نے یہ کہا, صوفیوں نے یہ کہا یہ لفظ ہے صوف سے. صوف کہتے ہیں اون کو, کہ اون کے کپڑے جنہوں نے پہنے ان کو صوفی کہتے ہیں. قشیری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صوف کے کپڑے پہننے والے صرف یہ لوگ نہیں تھے, اور بھی تھے. تو قشیری صاحب سے یہ پوچھا گیا پھر آپ کیا کہتے ہیں, یہ لفظ کہاں سے آیا؟ تو اپنی کتاب الرسالہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 550 میں قشیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس نام کے عربی زبان میں ہمیں کوئی اصل نہیں ملی. من حیث قیاس ولا اشتقاق, نہ قیاس سے نہ اشتقاق سے یہ لفظ مجھے نہیں ملا, قشیری صاحب کہتے ہیں. لیکن یہ لقب ضرور ہے, کہاں سے پتہ نہیں, لیکن یہ لقب ہے, صوفی لقب ہے. ایک نام, ایک لقب مل چکا ہے, اس لقب تو موجود ہے, کہاں سے میں نہیں جانتا ہوں. اور یہ تھے لغت میں, یعنی کوئی صوفی میں بھی اختلاف, لفظ کہاں سے آیا. اصطلاح میں صوفیت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے, ایک, کیونکہ اس کی بھی کوئی جامع اور مانع تعریف کوئی نہیں کر سکا, ایک مفہوم ہے اصطلاح میں, شریعت میں, کہ صوفیت اسے کہتے ہیں یا اس گروہ کو کہتے ہیں یا اس فکر والے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ عبادت میں منقطع ہو جائیں اور دنیا کو چھوڑ دیں اور اپنا ایک خاص گروہ یا جگہ بنا لیں اور عبادت میں اپنا سارا وقت لگا دیں علم سے دور, تو اس مفہوم کو کہتے ہیں صوفیت. علماء کے مختلف یہاں پہ بیانات ہیں, میں اختصار سے بیان کرتا ہوں. صوفیت کیسے شروع ہوئی, کب شروع ہوئی, اس میں بھی اختلاف ہے. صوفیوں کا آپس میں اختلاف ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم کیا بیان کرتے ہیں, وہ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں, لیکن ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے صوفیوں کا. یہ کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی, لیکن حق بات یہ ہے, شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلاف کو کا حل نکالا ہے اور یہ بیان کیا کہ صوفی کب شروع ہوئے اور کیسے آئے. اور ان کی ایک کتاب ہے فتاوی شیخ الاسلام بن تیمیہ, یہ جلد نمبر 11 ہے. یہ پوری کتاب صرف تصوف پہ ہے, جیسے لکھا ہوا ہے تصوف. 700 صفحے ہیں اس کتاب کے, اس ایک مجلد کے 700, اور پورے جو فتاوی ہے وہ 37 مجلد ہیں. اسے 37 عالم کا علم دیکھیں کہ 700 صفحے کی یہ کتاب ہے. کم سے کم جو میں نے مجلد دیکھے وہ 250 صفحے کا ہے تقریباً, تو 37 مجلد ہیں ایسے. اور اس ایک جلد میں صرف تصوف کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اگر کوئی ساتھ رجوع کرنا چاہے تو, جس کو عربی آتی ہے, تو یہ کتاب موجود ہے مکتبات میں, وہ دیکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیت کب شروع ہوئی, وہ فرماتے ہیں اول مظہرۃ الصوفیہ من البصرہ, عراق بصرہ سے صوفیت کو ضرورت سب سے پہلے. واول من بنا دویرۃ الصوفیہ, اور سب سے پہلے جو ایک گھر بنائے یا جگہ بنائے مخصص کے صوفیوں کے لیے, اصحاب عبد الواحد بن زید. عبدالواحد بن زید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, زاہد تھے, اور عبادت میں اکثر وقت گزارتے تھے، لیکن حدیث کے علم نہیں تھا، اور حدیث میں محدثین کو منکر الحدیث کہا ہے، جیسے امام نسائی نے فرمایا کہ متروک الحدیث ہیں، اور امام ذہبی نے فرمایا کہ قدری تھے، قدری سوچ رکھتے تھے، من کبار الزہاد، زہد میں اور عبادت میں بہت بڑے تھے، 177 ہجری میں وفات ہوئی، یعنی دوسری صدی ہجری میں جب تابعین بھی موجود تھے. یاد رکھیں آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، یہ علم آپ کو آنا چاہیے، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، ان کے بعد کوئی صحابہ نہ رہے، پھر تابعین کا دور تھا. تو یہ جو دور ہے 177 ہجری والی، یہ تابعین کا دور تھا، اچھے لوگوں کا دور تھا، خیر القرون کا دور تھا صحابہ کرام کے بعد. تو یہ شخص عبد الواحد حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھا، اور عبادت اور زہد میں حد سے گزر گیا. محدثین نے کہا متروک الحدیث ہے، یعنی اگر کسی کوئی سند میں عبد الواحد بن زید کا نام آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، یاد رکھیں. اور ان کے مخالف جو کوفہ میں تھے وہ فقہ میں حد سے گزر گئے، بصرہ میں عبادت میں حد سے گزر گئے، اور کوفہ میں فقہ میں حد سے گزر گئے، اور اپنی رائے استعمال کرنا شروع کی. اس لیے جب یہ لوگ کو کہتے عباد اور زہاد میں سے آتا تو کہتے اگر تمہیں عبادت کریں تو بصرہ کے والے لوگوں کی طرح عبادت کرو، یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عبادت میں اتنا آگے تھے. اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تصنیف تلبیس ابلیس میں صفحہ نمبر 199 میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اصل میں زہد کی وجہ سے آیا، زہد تھا جو ایک لذتوں کو چھوڑنے والے لوگ تھے، جب حد سے گزرے تو صوفیت ظہور میں آئی، پھر آہستہ آہستہ ان کے جو پیروکار تھے وہ قوالیوں میں، رقص میں، وجد میں آہستہ آہستہ وہ اس طریقے سے سنت سے دور ہوتے گئے اور اس طرف ان خرافات میں پڑھتے گئے، اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے بھی شامل ہو گئے، برے بھی شامل ہو گئے، یعنی گانے بجانے والے بھی شامل ہو گئے، جو بدکاریں کرتے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اور دنیا کے پجاری بھی شامل ہو گئے جو دنیا کے طالب ہیں، حالانکہ صوفیت کی بنیاد یہ کہ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے. ان کو یہ آسانی یہاں پہ میسر ہوئی کہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے، دیکھو 5 وقت نماز مسجد باجماعت پڑھنا مشکل ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے بیٹھ کے ذکر کی مجلس میں اللہ اللہ کہہ دیں، یا رقص کر دیں، یا وجد کی حالت آ جائے، یا قوالی کو سنیں جس میں گانا بجانے بھی ہے، تو زیادہ آسان ہے. یہ لوگ بھی شامل ہو گئے. اور پھر آگے فرمایا امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ یہ نام صوفیت جو ہے اس کا ظہور جو ہے سن 200 ہجری سے پہلے ہو، جیسے امام ابن تیمیہ نے فرمایا 200 ہجری سے پہلے ہوا، اور ان لوگوں نے اون کے کپڑے پہنے تھے، یہ پہچان جاتے اون کے کپڑے پہنتے ہوئے یہ پہچانے جاتے، اس لیے ان کو صوفی کہا گیا، اور یہ علم سے آہستہ آہستہ دور ہوتے نظر آتے ہمیں، اور اس طریقے سے ان کا ظہور ہوا. تو ابلیس نے جب یہ دیکھا، شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ علم سے دور ہو رہے ہیں، اور شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان دل میں وسوسہ کرتا ہے، یہ طاقت شیطان کو اللہ تعالی نے دی ہے، جب شیطان نے دیکھا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں تو شیطان نے ان پر غلبہ کیا اور آہستہ آہستہ ان کو راہ راست سے دور کر دیا. اور تلبیس ابلیس بہت اچھی کتاب ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے کہ نہیں، ہو چکا ہے. تو سب سے گزارش ہے تصوف کا جو باب ہے صفحہ نمبر 199 میں آپ دیکھیں کہ کس پیارے انداز میں یہ بات بیان کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں مرحلے کیا ہے، تصوف کیسے پھیلا، جس میں نے بیان کیا ہے کہ تصوف جو ہے اصل میں زہد کے مخالفت میں آیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے، تصوف جو ہے اسے حد سے بڑھ کے دنیا کو چھوڑ دینا، یہ تصوف تھا، لیکن اس مفہوم سے نہیں تھا جو آج تصوف میں الگ بات کروں گا، آخر میں بات کروں گا آج تصوف کیا ہے، لیکن پوری تاریخ میں تصوف کیسے آیا میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو کچھ علماء نے 3 مرحلے بیان کیا، کچھ لوگوں نے 4، کچھ لوگوں نے 6 مرحلے. میں مختصر جو بات ہے وہ مرحلے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ زہد کا مرحلہ تھا، تصوف سے کوئی اس کا تعلق بھی نہیں، زہد تھا بس. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور تابعین کے زمانے میں بھی تھا. اور تصور سے بالکل دور ہے, تصور کو نام بھی نہیں تھا, نشان بھی نہیں تھا, زہد تھا بس. اور صوفیہ نے ناانصافی کرتے ہوئے اس دور کو بھی صوفیت میں شامل کر دیا. یہ کتاب ہے طبقات الشعرانی, شعرانی مشہور صوفی ہیں. اس کتاب میں بہت سارا ایسی عجیب اور غریب باتیں اور قصے موجود ہیں کہ یقیناً انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی یہ بات بیان نہیں کر سکتا. کچھ ایسی باتیں اس میں موجود ہیں. یہ مشہور عالم ہے صوفیوں کا. اس شخص کی وفات سن 973 ہجری میں ہوئی. اپنے طبقات میں, یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے اس کتاب میں جو صوفیوں کے سردار ہیں, جو صوفی ہیں, جو مشہور صوفی گزرے ہیں. الطبقات الكبرى المسمى بلواقح الانوار في طبقات الاخيار, یہ طبقات الاخيار ہیں صوفیوں کے, یہ طبقات ہیں. یہ شروع کرتے ہیں بکر صدیق سے, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, پھر طلحہ, پھر زبیر, عشر بشر بالجنہ, پھر دیگر صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, پھر اپنے صوفی بزرگ. اور یہ ناانصافی ہے. وہ بکر صدیق بری ہیں صوفیت سے. عمر فاروق, عثمان غنی, علی بن ابی طالب, رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سارے کے سارے جتنے صحابہ تھے بری ہیں صوفیت سے. لیکن ان لوگوں نے زبردستی, کیونکہ اگر یہاں سے بات شروع کرتے حلاج سے, حلاج کا ذکر بھی ہے, ابن عربی کا بیان کریں گے کون لوگ ہیں موجود ہیں, تو اسے کون پڑھتا. لیکن اس کو خوبصورت کرنے کے لیے صحابہ کرام سے شروع کیا, ابو بکر صدیق سے شروع کیا, پھر جو اپنا مطلب تھا وہ بھی شامل کر دیا, تو صحابہ کرام اس سے بری تھے. تو پہلا جو مرحلہ تھا وہ زہاد کا تھا, جو صوفیت سے بالکل بری ہے. پھر مرحلہ آیا عباد کا, جو زاہد تو تھے لیکن عبادت میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیا اور علم سے آہستہ آہستہ دور ہوئے. یہ بھی اچھے لوگ تھے. اور یہ مرحلہ تھا صحابہ کرام کے دور میں. اور اس میں حضرت عامر بن عبداللہ بن الزبیر تابعی ہیں مشہور, اور حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. عبادت میں شدت کرتے تھے, عبادت میں. اور ان کے بارے میں مشہور ہے ایک مرتبہ, بلکہ موت کے وقت, آخری وقت تھا, اذان کی آواز کانوں میں آئے تو بیٹے کو کہتے ہیں مجھے مسجد لے چلو. انہوں نے کہا بھائی آپ کا آخری وقت ہے, آپ پر اس وقت نماز فرض بھی نہیں ہے, اور پڑھنا چاہے تو اشارے سے یہاں بھی پڑھ دیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو شخص نے کہا بالکل نہیں, میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کیسے جواب دوں گا. تو بیٹے کو کہتے ہیں مجھے مسجد کی طرف لے کے جاؤ. دونوں بیٹے اٹھاتے ہیں, چل نہیں سکتا تھا, مسجد میں لے جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے ان کی وفات ہوئی. تو یہ عبادت تھی, عباد تھے, زاہد تھے, صوفی نہیں تھے. یاد رکھے ابھی صوفیت نہیں ہے, صوفیت سے بری تھے. اور اسی دور میں طلق بن حبیب مشہور زہاد, زہاد میں سے, عباد میں سے ہیں, اور بہت مشہور عالم گزرے ہیں. صدوق تھے, میں محمد مرازی کہتے ہیں صدوق تھے. اور ان کا قول مشہور ہے تقوی کے بارے میں کہ تقوی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں تقوی جو ہے العمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ رجاء ثواب اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کے دین کے علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے, وہ ترک معاصی اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو, معاصی کو چھوڑ کے ترک کر کے, علی نور من اللہ یعنی شریعت کے نور سے روشن ہو کے علم حاصل کر کے, مخافت عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. اور یہ جو اور اسی گروہ میں بشر الحافی بھی شامل ہیں. بشر الحافی کا نام اس لیے میں نے لیا ہے کہ صوفیوں نے بہت غلط قسم کے الفاظ ایسے علماء کے لیے استعمال کیے ہیں اور غلط قصے اور کہانیاں بیان کی ہیں. بشر الحافی, ان کا نام ہے بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المشہور بالحافی. امام ذہبی سیر عالم النبلاء میں فرماتے ہیں الامام الزاہد, امام ہے زاہد تھے, صوفی نہیں تھے. صوفیوں نے زبردستی اپنے لیبل لگا دیا اور ان کے حق میں بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے غلط کہانیاں منسوب کی ہیں, جس میں یاد رکھیں کہ ایسے ایسے الفاظ بیان کیے ہیں کہ کفری الفاظ بیان کیے ہیں کہ کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا امام ایسی بات کر سکے. اس مرحلے میں جو اہم چیزیں تھیں میں خلاصے میں بیان کر دوں. نمبر ایک, سنت کے پابند تھے یہ لوگ اس مرحلے میں, زاہد تھے, ابھی صوفیت نہیں ہے, لیکن صوفی نے اس کو صوفیت کا مرحلہ بیان کیا, اسے میں بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ بعد میں انصاف ہو جائے. سنت کے پابند تھے لیکن تھوڑی تھوڑی غلطی ہوتی تھی شدت کی وجہ سے. نمبر دو, علم اور علماء کے احترام کرتے تھے. نمبر تین, فقہ دین کی سمجھ کم تھی اور حدیث کا علم کا اہتمام بھی کم تھا. نمبر چار, زیادہ تر وعظ اور وعاظ اور قصوں میں قصوں پڑھنے میں پر وقت گزارتے تھے اور اہل کتاب کے قصے بھی پڑھتے تھے اپنی مجالس میں, زیادہ تر ان کا ذکر کرتے تھے. نمبر پانچ, خوف اور پریشانی کا زیادہ اظہار کرتے تھے, یعنی خوف کی جانب کو زیادہ حد سے گزر گئے. نمبر پانچ, اس خوف کی وجہ سے پھر ان میں ساٹھ بھی ہو جاتا تھا, یعنی بے ہوش ہو جاتے تھے قرآن سنتے ہوئے یا قرآن سنتے ہوئے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. نمبر چھ, علم کے مجالس سے دور ہو جاتے تھے اور کمائی سے بھی دور ہو گئے تھے, یعنی کوئی کماتے نہیں تھے, فقر اور فاقے میں اپنی زندگی گزارتے تھے. پھر ایک مرحلہ آیا جس میں وہ لوگ آئے جو صوفیت کی بنیاد شروع کی, جو صوفیت کا لفظ اور یہ نام لے کے آئے کہ ہم صوفی ہیں اور اون پہننا شروع کر دیا, دنیا کو چھوڑنا شروع کیا اور نئے نئے مصطلحات آئے جس میں کشف, ذوق, وجد, رقص یہ الفاظ بھی آئے تھے. اس سے پہلے یہ الفاظ موجود نہیں تھے اور ظاہر اور باطن کا فرق بھی آ گیا تھا. اور اس میں بہت سارے لوگ آئے جن کی وجہ سے یہ شریعت میں بھی بگاڑ آیا. ان لوگوں میں جو مشہور ہوئے, ابو حسن الشاذلی, جن کی وفات سن 656 ہجری میں ہوئی, یہ اس مرحلے کے مشہور صوفی ہیں. اور اس شخص کے بارے میں خود صوفیوں کا بھی عجیب سا اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں کہ عالم تھے, محدث تھے, مخرافات سے دور تھے, اور کبھی جیسے طبقات الشعرانی میں شخص کا ذکر ہے یہاں پہ لکھتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا شاذلی سے کہ تم کس کی طرف منتسب ہو, کس کی بیعت تم نے کی ہے, تو کہتے کنت انتسب الى عبد السلام بن مشیش, ایک بزرگ تھے عبد السلام بن مشیش, پہلے میں ان کی طرف انتساب کرتا تھا, وانا الان لا انتسب الى احد, اب میری نسبت کسی کی طرف نہیں ہے, بل اعوم في عشرة ابحر, بلکہ میں 10 سمندروں میں غوطہ مار چکا ہوں. یہ کون سے سمندر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, الروح الاکبر, یہ 10 سمندر اس میں غوطہ مار چکا ہوں, اب میری نسبت ان کی طرف ہے. یہ نئے عقیدے آئے, یہ بگاڑ شروع ہوا صوفیت میں اور تصوف میں. اور جیسے کہ لفظ موجود ہے, روح الاکبر کا لفظ ہے, روح الاکبر کون ہے؟ اور روح تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہاں پہ جبریل کا ذکر ہے, پھر روح الاکبر کون ہے؟ پھر عزرائیل, عزرائیل ملک الموت کا نام ہے, یہ غلط نام ہے, یہ تسمیت غلط ہے. قرآن مجید میں ملک الموت نام ہے, صحیح حدیث ملک الموت نام ہے. عزرائیل کہاں سے آیا؟ اہل کتاب کی کتابوں سے آیا, اور جو غلط تسمیت ہے تو عزرائیل کہنا درست نہیں ہے. یہاں پر عزرائیل کا نام اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. بہرحال, اور انہی لوگوں میں سے احمد الرفاعی ہے جس کی طرف الرفاعی فرقہ منسوب ہے, اور شاذلی کی طرف شاذلی فرقہ منسوب ہے. اور احمد الرفاعی, ان کا نام ہے احمد بن علی بن یحیٰ الرفاعی, یہ بھی زہاد میں سے تھا, عراق سے یہ شخص نکلا, مغربی الاصل تھا, ان کی وفات سن 578 ہجری میں ہوئی. اور اس شخص کا قصہ تو موجود ہے فضائل اعمال میں بھی اور ملفوظات میں بھی کہ سن 555 ہجری میں یہ شخص مدینہ میں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے قبر سے میں بوسہ کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکالا اور اس شخص نے بوسہ دیا. 90,000 کا مجمع تھا, ان لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے نکلا. تو یہ احمد الرفاعی تھے. مختصراً اس مرحلے میں جو ان کے عقائد اور ان کے جو منہج تھا اور سوچ تھی وہ یہ تھی, نمبر ایک, اس مرحلے میں مشیخ الطرف الصوفیہ کا ظہور ہوا. پہلے کوئی الگ گروہ نہیں تھا, سب ایک تھے. یہ نہیں تھا کہ یہ فلانے طریقہ, یہ فلانا طریقہ, فلانا طریقہ ہے. تو اس مرحلے میں یہ شروع ہوا کہ یہ شاذلی طریقہ ہے, یہ رفاعی طریقہ ہے, یہ سہروردی طریقہ ہے, یہ قادری طریقہ ہے, یہ نقشبندی ہے, یہ چشتی ہے. تو اس مرحلے میں یہ اس طریقے سے یہ نام وجود میں آئے. نمبر دو, اسی مرحلے میں صوفیت کی بنیادیں رکھی گئی, ہر طریقے نے اپنی بنیاد رکھی. یہ ہمارا ذکر ہے تو یہ الگ طریقہ بن گیا. طریقہ تیجانیہ مشہور طریقہ ہے. احمد تیجانی وہ شخص ہے جس کا درود تیجانی مشہور ہے, صلاۃ الفاتح, درود فاتح. یہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقظۃً لا مناماً, میں جاگ رہا تھا جاگتے ہوئے, خوابوں میں نہیں, جاگتے ہوئے آئے اور مجھے یہ درود دیا. اور یہ جو درود ہے یہ 6,000 مرتبہ قرآن مجید سے بہتر ہے. درود کیا ہے, لفظ سنے درود کی, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط الى الصراط المستقيم وعلى اله وعلى ال حقه قدره ومقداره العظيم. يا الفاظ بس. اور یہ جو حوالہ ہے, یہ کتاب جوہرۃ المعانی علی حرازی کی کتاب ہے, اس میں یہ قصہ موجود ہے. یہ جو الفاظ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بیان عطا فرمایا. عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو واضح, ایسے واضح بات ہوتی, تین مرتبہ بیان کرتے کہ سننے والا اس وقت یاد کر لیتا. یہ فصاحت تھی. یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں فصاحت نظر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے اس دنیا میں آتے ایک درود دینے کے لیے. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. کیسے گستاخی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو نہ آئے جب صحابہ کرام کے دور میں ان کا اختلاف ہوا, ایک دوسرے کا قتل کیا جنگ جمل میں, جنگ صفین میں, تب تو نہ آئے. لیکن آخری صدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آتے ہیں اور ایک درود عطا کرتے ہیں جو درود پہلے دے چکے ہیں. درود ابراہیمی موجود ہے, صحیح ستہ کی کتابوں میں دیکھیں 7 قسم کے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, تو دوبارہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو صحابہ کرام یہ نہیں کہتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے تو آئے درود دیا, ہمارے لیے آپ نہیں آ سکتے تھے کہ آپ آتے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیتے. ہزاروں صحابہ شہید ہوئے, قتل ہوا ان کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, من احب الناس الیک, سب زیادہ کون پسند ہے, کون محبوب تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں عائشہ, مردوں کی محفل تھی, آج ہمیں شرم آتی ہے اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا نام لیتے ہیں, عائشہ. تو شخص نے کہا مردوں میں سے یا رسول میں سوال کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ابوہا, عائشہ کے والد ابوبکر صدیق. عائشہ اتنی محبت کرتے تھے لیکن جنگ جمل میں کیوں نہیں آئے؟ جنگ جمل میں ایک طرف عائشہ تھی, حضرت علی تھے, تو آ جاتے خواب میں آ جاتے, اے عائشہ یا اے علی ایسا نہ کرو, حضرت علی بھی پیارے داماد اور عائشہ بھی سب سے پیاری بیوی, ان کے لیے تو نہ آئے. لیکن آخری صدیوں میں 10ویں صدی ہجری میں آتے ہیں اور ایک درود عطا کرتے ہیں. یہ گستاخی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں ایک شخص کی طرف, اور وہ شخص جو سنت سے بالکل دور ہے, بدعتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دین کو محفوظ کر دیا, کامل کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے فرمایا ہے جس نے بھی دین میں زیادتی کی وہ بدعتی ہے, وہ گمراہ ہے, اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت ہے، اپنے پیارے نبی کو بھیجتے ہیں ایسے شخص کی طرف اور صرف درود دینے کے لیے، جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، امت میں موجود ہے، ہر نماز میں تحیات میں ہم یہ درود پڑھتے ہیں. اور یہ شخص کہتا ہے اسی کتاب میں، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس درود کو، اس شخص سے زیادہ بہتر ہے جو اسے نہیں پڑھتا، اگرچہ وہ شخص، اس شخص کی عمر 10 لاکھ سال کیوں نہ ہو، 1 ملین سال کیوں نہ ہو، جو یہ درود پڑھتا ہے اس شخص سے زیادہ اچھا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ مرحلہ جو تھا، اس میں طرق صوفیہ جو مشائخ ہیں، ان کے جو مشائخ ہیں، ان کو جو پیر ہیں جنہوں نے یہ طریقے بنائے، وہ وجود میں آئے، انہوں نے اصول اور منہج بنایا. نمبر 3، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کتاب سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں تھا. نمبر 4، ان لوگوں نے نئے مصطلحات، نئے نام ایجاد کیے کہ کشف کیا ہوتا ہے، وجد کیا ہوتا ہے، پہلے موجود نہیں تھے یہ لفظ. اور اس طریقے سے مرید ہے، شیخ الطریقہ ہے، پیر ہے، یہ چیزیں موجود نہیں تھیں پہلے، تو اس زمانے میں بھی یہ چیزیں آئیں. اور اسی زمانے میں، اسی دور میں رقص اور وجد، شکر، یہ سارے کے سارے نام اور حالات بھی آئے کہ گانے بھی شریعت میں شامل کر دیے، قوالیاں بھی شریعت میں شامل ہو گئیں. نمبر 5، یہ لوگ ظاہراً اچھے لوگ نظر آتے تھے، ظاہراً کہ داڑھی ہے، سر ڈھپا ہوا ہے، سر پہ پگڑی ہے، اور اپنی شروع ٹخنے کے اوپر ہے، ظاہراً عبادت میں آگے آگے نظر آتے تھے، لیکن عقید اور منہج کی بنیاد جس میں نے بیان کیا ہے، شریعت سے دور تھے. پھر آئے تیسرا مرحلہ جو اس سے زیادہ خطرناک تھا، اس کے بعد مرحلہ جو اس سے زیادہ خطرناک تھا. اس مرحلے میں صوفیت کی ان بنیادوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس صوفیت میں شامل ہوئے اور دیکھا کہ بھئی بڑا آسان طریقہ ہے، یہاں پر گانے بجانا بھی جائز ہے، یہاں پر قبروں کی طرف جانا بھی جائز ہے، یہاں پر نمازیں ترک کرنا بھی چل جاتا ہے، کیونکہ جو جشن میلاد النبی میں اکثر آپ آج بھی دیکھیں، آج کی بات میں کروں گا بعد میں، جشن میلاد النبی کیا ہے، ساری رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، ساری رات فجر کے وقت مسجد کو سجایا ہوا ہے، سب کچھ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، فجر کے وقت مسجد میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت یہی لوگ جو ساری رات جاگ رہے تھے اور ذکر اور رقص میں مصروف تھے، آپ دیکھیں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے شیخ ابراہیم نے حمید فرماتے ہیں حفظہ اللہ، کہتے میں گیا تھا افریقہ کی طرف، جاتے ہیں ہر سال ایک دفعہ ضرور جاتے ہیں دعوت تبلیغ کے لیے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسی بستی میں گئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پورے مہینے میں ہمیں رات کو سونے نہیں دیا، یہی قوالیاں، یہی بجانے، ساری رات. کہتے ہیں مسجد کو سجایا ہوا تھا، تو جو وہاں پہ ہم پہنچے رات کو ٹھہرے تو ہمیں سونے نہیں دیا، تو ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، نیند تو ویسے نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی نماز و ذکر میں لگے رہے ہم لوگ. تو ہم نے کہا چلو اور کچھ نہیں ہے، فجر وقت آئیں گے تو ان سے بات کریں گے. کہتے ہیں نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے خاموشی ہو گئی، ایک گھنٹہ پہلے بالکل خاموشی ہو گئی. تو وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم نے تھوڑا سا سر رکھ کے تھوڑا سا آرام کیا، پھر نماز پڑھنے کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ رات کو جو شور تھا ہم نے یہ سمجھا تھا کہ باہر جگہ نہیں ہوگی مسجد کی، جب ہم نماز پڑھے ایک صف تھی بس. بھی ابھی وہ کہاں جو سارا شور شرابہ تھا رات کو، یہ جنت کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے، کہاں ہیں وہ، ایک بھی نظر نہیں آیا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہراً وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً وہ اچھا کام سے دور ہیں. تو یہ لوگ آئے اور ان لوگوں میں سوچیں تھی، کچھ لوگ متاثر تھے مجوسیت سے، کچھ لوگ متاثر تھے یہودیت سے، کچھ لوگ متاثر تھے نصرانیت سے، کچھ لوگ متاثر تھے ہندو مذہب سے. تو آہستہ آہستہ یہ لوگ آئے اور ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ایک عجیب ایک نئی سوچ اور فکر آ گئی. اور اس مرحلے میں نئے لفظ آئے، فنا فی الشیخ، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں حل ہو چکا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک علم لدنی کا لفظ آیا کہ علم لدنی بھی ہے. آپ سنتے ہوں گے علم لدنی، ایک باطن کا علم، یہ لفظ کہاں سے آیا جانتے آپ؟ کوئی جانتا ہے؟ علم لدنی اکثر صوفیہ استعمال کرتے ہیں، یہ فلانا ہے یہ پہنچا ہوا ہے، اس کو پاس علم لدنی ہے. سورہ کہف میں آیت اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں؟ آتناہ من لدنا علما، کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو علم دیا اپنی طرف سے، لدنا اپنی طرف سے علم دیا. تو لدنا کا لفظ کوئی خاص لفظ نہیں ہے، یعنی کوئی نسب کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، یعنی لدنا اپنی طرف سے علم دیا. وہ کیا علم؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اپنے اس بندے کو، اس پیارے نبی کو ایسا علم دیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. موسیٰ بھی نبی تھے، یا کوئی نہ کہے کہ خضر علیہ السلام اجمالی طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر تھے، ہرگز نہیں. موسیٰ علیہ السلام العزم میں سے ہیں، پانچ اس اولو العزم ہیں، خضر علیہ السلام میں شامل نہیں ہیں. کون سے پانچ ہیں؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور خلیلین دو ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور خاتم الانبیاء مرسلین سب سے افضل ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، یہ عقیدہ ہے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، علم تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بہتر علم نہیں تھا. جزئیات میں کچھ ایسے علم تھے جو ان کے پاس نہیں تھا، اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ چھوڑ کر سفر کرتے ہیں اور ان کی طرف آتے ہیں، جیسے سورۃ کہف میں پورا قصہ موجود ہے. ابن کثیر کی تفسیر آپ رجع کر کے دیکھ لیں. تو یہ لفظ ہے لدنی علم ہے، جیسا کہ طبقات شعرانی میں بیضی بسطامی کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بیضی بسطامی یہ فرماتے ہیں، تم لوگوں نے اپنا علم جو ہے وہ مردے سے حاصل کیا. ایک مردے نے مردے سے بیان، ایک مردے نے مردے سے بیان کیا. اب جو سند ہے، امام بخاری کی سند پڑھتے ہیں، کہاں ہے وہ؟ سب مردے مر چکے ہیں. تو کہتے تم لوگ مردے سے مردے کی سند بیان کرتے ہو، لیکن ہم لوگ اس زندہ سے علم لیتے ہیں جو کبھی مرتا نہیں. اور ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں، مشہور کتاب ابن عربی کی، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کتاب فتوحات مکیہ میں ایک حرف بھی نہیں لکھا الا یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے الہام کیا اور القاء کیا، ونفث فی او نفث روحانی، میرے نفس کے اندر اللہ تعالی نے نفث کیا، الہام کیا کہ میں نے یہ بیان کیا ہے جو کتاب، جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے. اور اس کتاب میں کیا کچھ ہے میں بتاؤں گا آپ کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی الہام ہو سکتا ہے جو اس نے بیان کیا ہے. کیونکہ وہ شخص کہتا ہے احمدہ ویحمدنی واعبدہ ویعبدنی، یہ ابن عربی کا قول فتوحات مکیہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حمد و ثنا کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری عبادت کرتا ہے، یہ وحدت الوجود ہے. وہ شخص قسم کھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے. کیا یہ الہام ربانی ہے یا الہام شیطانی ہے؟ کوئی شخص یہ نہ کہے میں میری طرف سے کتابیں موجود ہیں انشاءاللہ، فکر نہ کریں، میں سب کچھ دکھا دوں گا انشاءاللہ. اسی دور کی بات ہے جب لوگوں میں عقیدے میں بگاڑ ہوا، جہمی عقیدہ، جو جہمی عقیدہ رکھتے تھے وہ بھی صوفیت میں داخل ہو گئے، مرجئی بھی صوفیت میں داخل ہو گئے، قدری معتزلی بھی صوفیت میں داخل ہو گئے، کیونکہ آسان تھا ان کے لیے اور کتاب اور سنت کی تعلیم آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے اور دور ہوتے گئے. اور اسی دور میں بعض صوفی جو ہیں وہ اپنے جو شیخ ہیں اور اپنے جو پیر ہیں، ان لوگوں کو پیر بنایا جو لوگ دور تھے قرآن اور سنت سے، بلکہ بدکاریاں بھی کرتے تھے، بدکاروں کے قصے بھی بیان کرتے تھے کہ یہ بدکاری کی، پھر بھی یہ ہمارا پیر ہے، یہ بزرگ ہے، ہم اس کی بیعت کر چکے ہیں. اور اس کی مثال میں جو پہلی بات میں نے کہ علم لدنی کی مثال، مشہور مثال ہے محمد زکریا صاحب فضائل حج میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اور قصہ مشہور ہے, قصہ یہ ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا, کیا کچھ ایسے اولیاء بھی موجود ہیں جن کو آپ نہیں پہچانتے, یعنی جو آپ سے بھی بہتر ہیں؟ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں تھا مدینہ میں, تو میں نے دیکھا کہ عبد الرزاق محدث حدیث کا درس دے رہے ہیں, اور ایک کونے میں ایک جوان بیٹھا ہے, اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنا سر رکھ کے مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہے. تو میں اس شخص جوان کی طرف گیا اور میں نے کہا یہ سوال کیا کہ بھائی یہاں پر حدیث کا درس ہو رہا ہے, آپ جا کے درس کیوں نہیں سنتے؟ تو اس شخص نے اسے سر اٹھایا اور کہا, وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں, میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں, یعنی براہ راست اللہ تعالی سے, یہ وہ علم لدنی جس کا میں نے ذکر کیا. یہ کتابوں جو ہے طبقات شعرانی وغیرہ, کچھ ساتھ یہ کہ بھی ہم اس کتاب کو نہیں جانتے, آپ ایسے حوالہ دیں جو ہماری کتابوں میں ہو. تو فضائل حج موجود ہے اور تبلیغ جماعت والے اس کتاب کو حفاظت سے رکھتے ہیں, اس میں قصہ موجود ہے, آپ رجوع کر کے دیکھ لیں. تو جو میں نے یہ بات بیان کی کہ ان کی بدکاریوں کے قصے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, تو یہ بھی قصے موجود ہیں. ارواح ثلاثہ اشرف تھانوی کی کتاب ہے, مشہور کتاب ہے, اس میں قصہ نمبر 21 میں بیان نہیں کر سکتا, آپ خود پڑھ لینا اس میں کیا کچھ بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں ایک ابو سعید کا قصہ ہے, جب نظام الدین چشتی کی طرف آئے بیعت کرنے کے لیے, تو اس میں بڑا عجیب و غریب, واللہ عجیب و غریب قصہ ہے, کیونکہ کتوں کے ساتھ باندھ دیا, 2 مہینے کتوں کے ساتھ ڈربے میں رہا, کتوں کے ساتھ باندھا. ایک عورت کو کہا جو گندگی اٹھاتی تھی, بھنگن جسے کہتے ہیں, یہی لفظ بھنگن کا لفظ موجود ہے, کہ گزرتے ہوئے اس کے اوپر گندگی ڈالنا, غلاظت ڈال دینا. پچھلے زمانے میں یہ حمام ایسے نہیں تھے جیسے آج فلش سسٹم ہے, لوگ زمین پہ کرتے حمام میں, تو پھر لوگ آتے جو بھنگی ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ٹوکرے میں, تو تھوڑے سے گندگی گزری تو ناراض ہو گئے, کہتے ابھی نہیں, ابھی وقت نہیں ہوا, یہ ابھی اس طریقے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو 2 مہینے کے بعد اور اس طریقے سے ڈربے میں اور کتوں کے ساتھ اس کو رکھ کے پھر اسے کہا دوبارہ ایسے کرو, اب جو ہے تھوڑی سی نہیں پورا ٹوکرا اس کے اوپر پلٹ دینا. تو اس نے ایسے ہی کیا, بھنگن نے پورے ٹوکرے کو پلٹ دیا اس کے اوپر, پورے غلاظت لگ گئی. اب یہاں پر کیونکہ اس کی تربیت ہو چکی تھی, تو اس بھنگن کو کچھ نہیں کہا, برا بھلا نہیں کہ جیسے پہلے کہا 2 مہینے پہلے, بلکہ ٹوکرے کو رکھا اور غلاظت کو اپنے ہاتھ سے اس ٹوکرے میں ڈالتا گیا اس بھنگن کی مدد کرتے ہوئے. جب یہ بھنگن نے جا کے بیان کیا شیخ نظام الدین چشتی کو اس طریقے سے انہوں نے ایسا کیا ہے, تو پھر اس کو گلے سے بھی لگایا اور اس کو اس کے بیعت بھی منظور کی. تو کیا اس طریقے سے بیعت کی جاتی ہے؟ یہ کیا طریقہ بیعت کا کہ غلاظت اور گندگی میں پورے جسم پہ غلاظت گندگی لگے, گندگی ڈوبنے کے بعد پھر تم کوئی دین کی طرف آ سکتے ہو, کوئی طریقے پہ چل سکتے ہو. اور ارواح ثلاثہ سے کتاب موجود ہے. اور اسی طریقے سے ملفوظات میں امیر حسن بریل بھی بیان کرتے ہیں کہ عبد الوہاب شعرانی یہ شخص جس کی یہ کتاب ہے, وہ ہر سال احمد بدوی کے عرس پہ جاتا تھا, میلے پہ جاتا تھا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی, میلہ 3 دن, عرس 3 دن کا ہوتا تھا, اور ابن عربی کی قبر جو ہے وہ مصر میں ہے. آج بھی اس قبر پہ 2 ملین لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, 20 لاکھ. آج بھی جیسے حج پہ 20 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, اس کی قبر میں اس کے عرس پہ 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. اور کیا کیا بدکاریاں ہوتی ہیں آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ سکتے ہو, میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. کتنی شرابیں ہوتی ہیں, کتنی بدکاریں ہوتی ہیں اس رات میں, عرس کے رات میں, اور اس کا جو عرس ہے پورا ہفتہ چلتا ہے. بہرحال تو یہ شخص ملفوظات میں مرزا بریلوی بیان کرتے ہیں کہ عبدالوہاب شعرانی ایک مرتبہ دیر ہو گئی, 3rd دن جا کے پہنچے تو راستے میں ایک کنیز پہ نظر پڑی جو خوبصورت تھی, اپنی نظر ہٹا دی کیونکہ پہلی نظر جو تھی آپ پر معاف ہے, دوسری نظر آپ پر حرام ہے. جب وہاں پہ گئے تو عبدالوہاب شعرانی نے تو ابن عربی نے قبر سے آواز دی کہ عبدالوہاب تجھے وہ کنیز پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں, اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. تو اس نے کہا میں نے تمہیں ہبا کر دی, میں قصہ مختصر بیان کروں, آپ پورا پڑھ سکتے ہیں ملفوظات میں, میں نے تجھے ہبا کر دی. عبدالوہاب شعرانی نے کہا کہ بھائی وہ کہاں اپنے کسی بزرگ کے ساتھ جا رہی تھی اور میں کہاں کیسے مل سکتی ہے, صرف یہ سوچنا تھا میرا. تو ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ کہ اے میرے پیر و مرشد میں آپ کو یہ لونڈی ہبا کرتا ہوں, اور اس لونڈی کو ہبا کر دیا اس مزار کے نام پہ. میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی عورت تھی, وہی کنیز تھی. تو مجھے ابن عربی نے یہ فرمایا میرے شیخ نے کہ اے عبد الوہاب, اب دیر کا ہی کا ہے, فلاں حجر میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر لو. میں معذرت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ, واللہ یہ قصہ موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بدکاری کے قصے یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے, یہ شیخ حسن بن تیمیہ کے اس فتاوی میں نہیں ہے, یہ بن باز کے فتاوی میں نہیں ہے, یہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے, جن کو یہ کے بارے میں ابن عربی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاکبر ہے, یہ لقب ہے ابن عربی کا. ملفوظات میں بھی شیخ الاکبر کے لفظ سے موجود ہے, اور مہند المفند عقائد علماء دیوبند جو خلیفہ احمد سہارنپور نے لکھی ہے اس میں بھی شیخ الاکبر کا لفظ ابن عربی کے لیے موجود ہے, یہ لقب ہے شیخ الاکبر. اور شیخ الاکبر وہ ہے جو میں نے بیان کیا فتوحات مکیہ میں, کہتا ہے کہ احمدہ و یحمدنی و اعبدہ و یعبدنی, یہ وہ شخص ہے. کیا یہ شخص شیخ اکبر ہو سکتا ہے جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہے؟ دیکھیں بات تلخ میں معذرت چاہتا ہوں, کیا ایسے شخص کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ شیخ اکبر ہے؟ تو میں نے صرف یہ ایک مثال کے طور پر, ایک نمونہ میں نے بیان کیا, باقی قصے بہت زیادہ ہیں, اور اس کتاب میں بہت قصے ہیں. یہ طبقہ شہرانی میں اس وقت نہیں بیان کروں, انشاءاللہ میں اگلے دروس میں بیان کروں گا. جب آگے بات بریلویت کی ہوگی اور دیوبندیت کی ہوگی تو میں ایک دو قصے ایسے ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ. اور یہ کتاب میں اس لیے لایا ہوں کہ اس کتاب کا ذکر شہرانی کی کتاب کا, اس کتاب کا ذکر ملفوظات میں بھی ہے, اس کتاب کا ذکر فضائل اعمال میں بھی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فضائل اعمال, فضائل ذکر حصہ سوم, ایک کہانی مشہور ہے. محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب لوگ وضو کرتے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے, وضو کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کس شخص نے کیا گناہ کیا. اور یہ کہاں سے نقل کیا؟ اس کتاب سے, الباب شعرانی کی کتاب سے. الباب شعرانی نے المیزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں, پھر قصہ بیان کیا. تو شعرانی یہ ہے, اور اس کتاب میں اور بھی بہت سارے ایسے قصے ہیں جس سے واللہ دل ہل جاتا ہے. اچھا ایک میں بتا دیتا ہوں, ایک صرف بتا دیتا ہوں, اگلی باتیں کرتے ہیں. شیخ محمد الحواری ہے, صفحہ نمبر 340 میں نے نشان لگایا ہوا. یہ شخص کہتا ہے ایک مرتبہ جمعے کے دن کی نماز کے لیے میں گیا, تو لوگوں نے, کیونکہ بہت بڑا بزرگ تھے, لوگوں نے کہا آپ خطبہ دیجئے جمعے کا. تو خطبے کے لیے اٹھا ممبر پہ, فقال بسم اللہ, فطلع المنبر فحمد اللہ وثنى علیہ, ممبر پہ کھڑا ہوا, حمد و ثنا کی, ومجدہ اور تمجید کی, ثم قال, اور یہ کہا, واشهد ان لا الہ لکم الا ابلیس علیہ الصلاۃ والسلام. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ لفظ موجود ہے یہاں پہ, اب درس کے بعد دیکھ لینا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ابلیس کے سوا کوئی بھی تمہارا الہ نہیں, کوئی بھی تمہارا رب نہیں, علیہ الصلاۃ والسلام, یہ ابلیس کے لیے ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو کفر ہے, یہ تو کافر ہے. تو اس نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی, تلوار نکالی, اب ممبر پہ بھی تلوار, یہ سب لکھا ہے یہاں پہ, تلوار اٹھائی, سارے کے سارے لوگ ڈر کے نکل گئے مسجد سے. ظہر سے لے کے جمعے سے لے کے عصر تک وہ بیٹھا رہا ممبر پر, کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ وہ اندر داخل ہو. آگے قصہ موجود ہے, خود پڑھ لینا, یہ آگے انشاءاللہ پورے قصے کو بیان کریں گے. یہ وہ شخص تھا, اب یہ بدکاری نہیں. اور یہ یہاں پر رضی اللہ عنہ نام لکھا ہے, واللہ محمد الحضر رضی اللہ عنہ کا لفظ لکھا ہے. ایسے شخص پر اللہ راضی ہوتا ہے. دیکھیں دو بات, یا تو یہ پاگل ہے, اگر پاگل, معذرت کے ساتھ, اگر پاگل ہے تو اس کی جگہ ہے پاگل خانہ, اس کا علاج کرواؤ. ایسے شخص اگر یہ بات کرتے, اسے خطبے کے لیے کوئی کہتا کہ خطبہ دو. یہ شخص اگر مجذوب بھی ہے, عقل کم ہے, تو اس کا علاج کرواؤ. ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر یہ کفر الفاظ کہنا کہ یہ امام ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو صحابہ کرام کے لیے ہوتا تھا, اس شخص کے لیے دینا جائز ہے؟ دیکھیں بات تلخ ہے, میں پھر معذرت چاہتا ہوں, واللہ یہ کتابیں موجود ہیں اور یہ بکتی ہیں, کتابیں آج بھی کتابات میں یہ بکتی ہیں, لوگ آج بھی پڑھتے اپنے دین سمجھ کے. واللہ عوام بہت معصوم, بہت کم عقل ہے, اور میں کہتا ہوں کہ معصوم ہے, بیچارے لوگ ہیں, وہ پتہ نہیں دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان علماء سوء نے اپنے ایسے زہر جو لوگوں نے گھولے ہیں اس زہر کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ گئے. لیکن یاد رکھیں آج بھی وقت ہے. ان دروس کے مقصد میرا یہ نہیں ہے کیونکہ برا بھلا کہوں میں, واللہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد صرف ایک ہی ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. موت اچانک آتی ہے کہ ایسے عقائد سے انسان آج توبہ کر لے اس سے پہلے کہ موت آئے. اور موت کا فرشتہ ایسا فرشتہ ہے, اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ ہے, بڑا ہے, بزرگ ہے, امیر ہے, غریب ہے, مرد ہے, عورت ہے, عالم ہے, جاہل ہے, سب برابر ہے. بادشاہ ہے, اگر اپنی بادشاہت پہ اپنے گھمنڈ میں بیٹھا ہے, اپنے تخت پہ بیٹھا ہے, اپنے عرش پہ بیٹھا ہے, تو اس کی روح نکال کے جاتے, کوئی مائی کلر روک نہیں سکتا اسے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اور موت حق آئے گی اللہ کی قسم, کوئی بچ نہیں سکتا موت سے. آج وقت ہے توبہ کر لے. مقصد صرف یہ ہے, واللہ میرا مقصد نہیں کہ میں کسی کی جرح کروں, نہ میری یہ جرات ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ برے بھلے لوگ ہیں, ہرگز نہیں. مقصد صرف یہ ہے, علماء کے ساتھ میری اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ جو میری گزارش ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو عوام الناس ہیں, جو بیچارے گمراہی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں, غرق ہوتے جا رہے ہیں, ان کو علم بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تاریخی پس منظر تھا صوفیت کیسے آئی. اب بات کرتے ہیں کہ صوفیت کے جو اہم عقائد ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. میں جلدی سے آج صوفیت کیا ہے, یہ تو پہلے دور کی باتیں تھیں, خلط مل تھا, حق باطل دونوں موجود تھا. آج کی صوفیت کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, میں مختصر یہاں پہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, آج کی صوفیت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں, اور اشاعرہ جو ہیں ابو حسن اشعری کے پیروکار ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں. اور ابو حسن اشعری جو ہیں وہ اپنے اشعریت سے توبہ کر چکے تھے. ثبوت میرے پاس موجود ہے, کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیانہ. وہ کہتے اپنے پچھلے عقیدے سے وہ دستبردار ہو گئے اور توبہ کر لی, لیکن ان کے بعد میں آنے والے صوفیوں نے ان کے عقیدے کو اور مزید پختہ کیا اور اپنی طرف سے مزید عقائد بیان کر کے نسبت آج بھی ان کی طرف ہوتی ہے. ابو حسن اشعری ان سے بری ہے. اور اشاعرہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی رازق نہیں. اور لا الہ کا صحیح مفہوم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یہ صحیح مفہوم ہے. اور اس مفہوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلمہ محمد الرسول اللہ میں بھی غلو کیا, حد سے بڑھ گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استغاثہ و استعانت اور دعا اور مدد طلب کی اور راہ راست سے ہٹ گئے. صوفی انبیاء اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں انہیں ایسے الفاظ سے, یا نبی, یا رسول اللہ مدد کرو, یا جیلانی, یا رفاعی, یا اے غوث, اے علی مشکل کشا, اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور آج بھی استعمال ہوتے ہیں. نمبر تین, ان کے یہ عقیدہ آج کے صوفی جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو, پورے کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا جن و انس کو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کے بعد صوفیہ کہتے ہیں کہ ان کو جو بزرگ ہیں وہ علم غیب مطلق جانتے ہیں, علم غیب جانتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے, علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اس طریقے سے صوفی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. ہمارے اولیاء اور بزرگ جیسا قصے آگے بیان ہوں گے تفصیل سے, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس دنیا میں آتے ہیں, یقظه لا مناما, جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں. صوفی یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں, جیسے میں نے قصے بیان کیے. اور صوفی آج کے وہ بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں, جیسے جشن میلاد النبی منانا, محرم کا ماتم کرنا, نوحہ کرنا, رجب کے کنڈے وغیرہ, یہ سب یہ صوفی ہی کرتے ہیں. صوفیوں کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے جانا جائز ہے کہ اگر آپ مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے, اور قبر کی زیارت کی نیت سے جانا درست نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی نیت سے اگر عبادت کے لیے جانا چاہتے سفر کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں, مسجد حرام مکہ میں, مسجد نبوی مدینہ میں, اور مسجد اقصی فلسطین میں, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. بس اس کے علاوہ عبادت کی نیت کا سفر جو ہے آپ نہیں کر سکتے. سیر تفریح کے لیے جائیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عبادت کی نیت سے, ثواب حاصل کرنے کی نیت سے صرف یہ تین سفر جو آپ کر سکتے ہیں. اور صوفی ورد میں بھی بدعت کی ہے, اللہ اللہ ہو ایسے الفاظ, یا لطیف یا لطیف یا لطیف, یہ الفاظ, یہ سب بدعتی الفاظ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. آج کل کے صوفی جو ہے وہ نمبر بھی استعمال کرتے ہیں, 786 کا نمبر کہاں سے آیا, یہ صوفیوں کے ایجاد کردہ نمبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا تھا, آج 786 آج بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان کو یہ غلط فہمی لگی ہے کہ 786 لکھنے سے بسم اللہ کی بحرمتی نہیں ہوتی, کہ پیپر پہ لکھا ہے تو پاؤں کے نیچے گر سکتا ہے, بحرمتی ہوتی ہے. لیکن آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خط لکھے تھے, قیصر کو, قسرا کو, نجاشی کو, اور آغاز تھا بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز کرتے تھے, اور وہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بحرمتی بھی ہو سکتی ہے, بلکہ ہوئی بھی. کسرا نے کیا کیا, خط کو پھاڑ کے قدموں کے نیچے پھینک دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ایسا اس نے کیا, اس کے باوجود بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, 786 نہیں لکھا. اگر لکھنا جائز ہوتا تو اس وقت لکھ دیتے, بھائی بحرمتی ہو چکی ہے, اب مزید تو نہ لکھیں, تو کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے. جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ نہیں آتا تھا 786 لکھنا, تو ان کو کہاں سے آ گیا؟ یہ جو حرف لکھنے, یہ بھی صوفیت میں آج بھی موجود. میں یہ سب آج کی صوفیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے صوفی کے بہت سارے طریقے ہیں, ایک طریقہ نہیں, متفق نہیں ایک طریقے پہ. قادری, نقشبندی, سہروردی, چشتی, تیجانی, شاذلی, رفاعی, بدوی, مختلف طریقے ہیں. اور جب بھی بدعت اور شرک آتا ہے تفرقہ پیدا ہوتا ہے, اور اجتماع صرف توحید پہ ہوتا ہے اور سنت پہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. اسی طریقے سے صوفی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں ابدال ہیں, اقطاب ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے تصرف کی چابیاں دے دی. تصرف کی مطلب ہے کن فیکون, دیا, جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اور ملفوظات میں مذہب بریلوی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو ایک دفتر, ایک رجسٹر عطا فرمایا جس میں ان کے مریدین کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ سارے مریدین بخش دیے, یعنی آپ کی مرضی ہے جو آپ ان کے ساتھ کریں, میں اس پہ راضی ہوں. اور اس میں طبقات شعرانی میں ایک قصہ ہے کہ احمد الرفاعی جب یہ سارے ریاضت و مجاہدات سے ولی بن گئے تو عراق کی طرف گئے, وہاں پر احمد الرفاعی اور عبد القادر جیلانی سے ملے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو چابی دیتے ہیں تصرف کی, مصر کی, شام کی, عراق کی, اور خراسان کی چابی ہمارے پاس, وہ دیتے ہیں. تو احمد بدوی نے کہا میں چابی جو ہے آپ لوگوں سے نہیں لیتا, المفتاح اخذ المفتاح من الفتاح, میں چابی جو ہے فتح اللہ تعالیٰ سے لیتا ہوں, آپ لوگوں سے میں کیا چابی لوں گا, یعنی تصرف کی کن فیکون کی چابی میں اللہ تعالیٰ سے لوں گا. اور ان بزرگوں کے پاس کن فیکون ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. اور احمد رضا خان بریلوی حدائق بخشش میں بیان کرتے ہیں احد سے احمد کو, اور احمد کو تجھ سے اے غوث کن, اور سب کن فیکون حاصل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد, احد اللہ تعالیٰ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غوث کو یہ علم, یہ کن فیکون عطا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان کے یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود, وحدت الوجود, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ حل کر چکا ہے, یہ بھی صوفیوں کا عقیدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تفصیل بیان کریں گے بریلویت کی, کیونکہ اس میں سب شامل ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اور مصر کے صوفی بھی ہیں, شام کے صوفی بھی ہیں. اگلے درس میں بریلویت پہ جب ہم بات کریں گے تو بتائیں گے بریلویت کون سے صوفی ہیں, کیونکہ جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو دیوبندی حضرات ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں حل ہو چکا ہے، یعنی یہ درخت، یہ پتھر، یہ درندے، یہ پرند سب اللہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے بریلیوں کا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں یہاں پر صوفیت کی ایک عام اور شامل بات بیان کر رہا ہوں، اجمالی طور پر یہ صوفیت ہے۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ ہم یہ نمایاں کریں گے کہ کون سے کون کیسے صوفی ہیں۔ صوفیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور یہ بہت بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کے شان میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ یہ کافر ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ کسی مخلوق کو سمجھا، یہ عقیدہ رکھا، تو یاد رکھیں اس شخص دار اسلام سے کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اتنا کافی ہے انشاءاللہ، کافی وقت گزر گیا ہے۔ تو یہ صوفیت اور صوفیت کے عقیدے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین۔ کوئی سوال ہو تو، 10 منٹ ہیں ابھی، 2 یا 3 سوال۔ امام غزالی، حق بات یہ ہے کہ وہ صوفی تھے، ہاں پکی بات ہے، صوفی تھے امام غزالی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں، صوفی کے جو میں نے گروہ بیان کیے، ان میں سے کچھ ایسے غالی صوفی ہیں جو دار اسلام سے خارج ہیں، کچھ ایسے صوفی ہیں جو بدعت کرتے ہیں لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ تو یہ ان صوفی میں ہیں جو بدعت کرتے ہیں لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ان کے بارے میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں، اللہ اعلم، اگر وہ توبہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے۔ نہیں نہیں یہ پورے میں بیان کرتا ہوں، ابھی آپ نے پوچھا ہے تو چلو یہ بات بھی ہو جائے، میں پورا کا پورا پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ نمبر ہے اس کا 332، یہ یہاں تک 332-333، صرف یہ یہاں سے یہاں تک ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بیچ میں سے پڑھ کے چھوڑ دیا۔ وَمِنْهُمْ ان اولیاء میں سے یہ ولی ہیں، الشیخ محمد الحواری رضی اللہ تعالی عنہ، المدفون بناحیت نہیا بالغربیہ، وضریحہ یلوح من بعد من کذا، جس کی قبر، جس کا مزار دور سے نظر آتا ہے، وکذا بلدن، جو بہت دور سے نظر آتا، بہت اونچی اس کی مزار ہے۔ کان من اصحاب جدی، یہ شخص کہتے ہیں میرے دادا کے دوستوں میں سے تھا، رضی اللہ عنہما، وکان یتکلم بالغرائب والعجائب، اور بہت غریب اور عجیب باتیں کرتا تھا، من دقائق العلوم، بہت ہی دقیق علم کے ساتھ، والمعارف، ما دام صاحیا، جب اس کو ہوش ہوتا، فاذا قوی علیہ الحال تکلم بالفاظ لا یطوق سماحها، جب اس پہ حالت طاری ہو جاتی تو ایسے الفاظ کہتا کہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکتے، وغیرہ، مکان یارا فی کذا وکذا بلد فی وقت واحد، اور ایک ہی وقت میں بہت ساری جگہوں پہ شخص نظر آتا ہے، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی وقت میں بہت ساری جگہوں پہ شخص نظر آتا ہے۔ وہ اخبرنی شیخ ابو فضل السرسی، وفضل السرسی نے مجھے بیان کیا، یعنی سند بیان کر رہے ہیں اس قصے کی، انہ جاءہم یوم الجمعہ، شعرانی، اے ابو فضل سرسی سے براہ راست اخبر، یعنی انہوں نے مجھے خبر دی، یہ سند ہے، انہ جاءہم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آئے، فسألہ الخطبہ، تو لوگوں نے کہا ہمیں خطبہ آپ بیان کریں، فقال بسم اللہ پڑھتے ہوئے، فطلع المنبر پر کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ اثنا علیہ، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی، ومجدہ اور تمجید کی، ثم قال، پھر کہا، واشهد ان لا اله لكم الا ابلیس علیہ الصلاۃ والسلام، نعوذ باللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ابلیس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں علیہ الصلاۃ والسلام. فقال الناس, لوگوں نے کہا کفر, یہ کافر ہو گئے. فصل السیف, تلوار نکال لی. ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع, وہ ممبر سے اترا, لوگ مسجد سے بھاگے, جامع سے بھاگے. فجلس عند المنبر, ممبر کے ساتھ بیٹھا رہا. الى اذان العصر, عصر کی نماز تک. وما تجرأ احد ان يدخل الجامع, کسی کو جرات نہیں کہ وہ داخل ہو. ثم جاء بعض اهل البلاد المجاورة, پھر عصر کے بعد جو ساتھ والے گاؤں تھے وہ لوگ جمع ہوتے تھے عصر کے بعد, سب لوگ آئے. فاخبر اهل كل بلد, اور جتنے بھی گاؤں والے لوگ تھے, جتنے بھی لوگ آئے, ان لوگوں نے یہ کہا کہ آج اس بزرگ نے, محمد الحضری نے, ہماری جامع مسجد میں خطبہ دیا. بہت سارے مسائل, بہت سارے گاؤں میں, ایک جگہ میں, یہ ایک شخص کی کرامت تھی کہ بہت سارے جگہوں میں شخص موجود تھا. یعنی یہ بات ان کی مخالف نہیں کر رہے, یاد رکھیں, یہ نہیں کہ انہوں نے غلط کیا, یہ ان کی تائید میں کرے کہ یہ بزرگ ہے اللہ تعالیٰ کا. فاخبر اہل کل بلد انہ خطب عندہم, وصلى بهم, خطبہ بھی دیا اور نماز بھی پڑھی جمعے کی. قال فعددنا له ذلك لهم 30 خطبہ, ہم نے گنا جو لوگ آئے بیان کیا, تو 30 خطبے اس ایک دن میں اس شخص نے دیے, 30 مختلف مساجد میں 30. ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بیٹھا تھا, یعنی وہ شان تھی. وہ اخبرنی, اب یہاں پر ایک قصہ ختم, یہاں تک بس. اب یہ ان کی تائید میں ہے یا ان کی مخالفت میں ہے, یہ واضح الفاظ ہیں. اب یہ قصہ ختم. اب دوسری سند کے ساتھ دوسرا قصہ ہے. وہ اخبرنی الشیخ احمد القلعی, یہ دوسری مجھے خبر احمد القلعی نے, ان السلطان قیطبائی, یہ سلطان تھا قیطبائی جو عثمانی سلطان تھا. کان اذا راہ قاصدا له تحول, جب اسے دیکھتا اس بزرگ کو تو ڈرتا تھا اس بزرگ سے, یہ وہ عظیم شان تھی اس بزرگ کی. ودخل البی خوفا ان یبطش بی بحضرت الناس, کیونکہ یہ مارتا تھا لوگوں کو, یہ بزرگ جو تھا, تو سلطان بھی اس وقت بادشاہ بھی ڈرتا تھا اور چھپ جاتا تھا. کان اذا امسک احدا یمسک من لحیته, اب دیکھیں بزرگ کو طریقہ دیکھیں مارنے کا, جب کسی پہ غصہ آتا مارنے آتا داڑھی پکڑ لیتے, یہاں سے دیکھیں داڑھی پکڑتے. ویسر یبصق علی وجهه, اس پہ منہ میں تھوکتے رہتے, والله میرے الفاظ نہیں یہ لکھا ہوا ہے, اس منہ پہ تھوکتے رہتے. ویصفعه حتى يبدله اطلاقا, اور اسے منہ پہ مارتے جاتے زور سے. وكان لا يستطيع اكبر الناس يذهب حتى يفرغ من ضربه, کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ اس کی مار سے بچ نہیں سکتا تھا. وكان يقول, اور شخص کہتا تھا, لا يكمل الرجل, کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا, حتى يكون مقامه تحت العرش, جب تک کہ اس شخص کا مقام اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے نہ ہو. علی الدوام, ہمیشہ کے لیے, یعنی چلتا پھرتا زمین پہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے. وکانا یقول الارض بین یدی کالاناء الذی آکل منہ, یہ پوری کی پوری زمین جو ہے میرے ہاتھ میں, میرے نزدیک میرے ہاتھ میں ایسے جیسے میرے ہاتھ میں ایک برتن رکھا ہو. جب آپ کھانا کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں یا سالن کھاتے ہیں, عام طور پہ لوگ چاول کھاتے تو پلیٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں, جیسے آپ کو اس پلیٹ میں نظر آ رہا ہے اس برتن میں کہ چاول کا ہے, ہڈی کا ہے, بوٹی کا ہے, اس طریقے سے شخص کہتا ہے کہ مجھے پوری کی پوری زمین جو کچھ اور مجھے نظر آتا ہے, جیسے ایک شخص کو جو کھانا کھاتے اسے پلیٹ میں نظر آتا ہے. وہ اجساد الخلاء کل قواریر, اور لوگوں کے جسم جو ہیں میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے شیشے کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک بوتل ہے, آپ بوتل میں دیکھ سکتے اس کے اندر کیا ہے. لوگوں کے جسم ایسے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے, یہ شخص کیا سوچ رکھتا ہے. ارا ما فی بواطنہم, اس کے اندر جو باطنی وہ میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے. توفی رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ نے وفات پائی, سن 97 و 800, 897 ہجری میں. رضی اللہ عنہ, قصہ ختم. یہ پورے کے پورے میں نے پڑھا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے بیان کیا. اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے, طبقات الشعرانی کتاب موجود ہے بازار میں, آج بھی بکتی ہے کتاب. تسلی ہوئی؟ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.